یہ غیر مسلمان ہیں لیکن تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. سختی بھی ہے جہاں بے اعتدالی ہے اور نرمی بھی ہے جہاں لوگ مظلوم ہیں. دل کی نرمی کا عالم صرف آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی لاوارث بچہ راستے میں پڑا ہوا مل جاتا تو اس کے لیے باقاعدہ روزینے مقرر کیے جاتے, ان کے لیے دودھ پلانے والی عورتیں مقرر کی جاتی, ان عورتوں کے بھی اخراجات حکومت وقت دیتی. آج ہم اتنے انسپائر ہوتے ہیں کہ آج ویسٹرن ورلڈ میں بچوں کے بہت رائٹس ہیں. جو رائٹس 1400 ایئرز پہلے اسلامی مملکت میں دیے گئے اس کی تو ہمیں مثال بھی نہیں ملتی. اینڈ نو ٹیکسز, وہ حکومتیں تو پروٹیکشن دیتی ہیں تو آپ سے ٹیکس لیتی ہیں, یہاں تو صرف زکات ہے, وہ بھی مزید پھر آگے کہاں چلی جاتی ہے, ضرورت مندوں کو. اب ہم ان کی خلافت دیکھتے ہیں کہ کیا پیٹرن تھا, کیا نظام تھا اور کتنے حسن انتظام کے ساتھ اس وسیع و عریض مملکت کو سنبھالا گیا. جیسے ہی انہوں نے خلافت سنبھالی فتوحات کا دروازہ پے در پے کھلتا چلا گیا اور اسلامی لشکر بہادری اور جرت سے جہاں جاتے اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے. یہ چند صحرا نشین تھے, آندھی کی طرح اٹھے اور ساری دنیا پہ چھا گئے, لیکن کہیں کوئی تباہی نہیں ہوئی, کہیں کسی علاقے کو ویران نہیں کیا گیا, کہیں کسی کی عصمت نہیں خراب ہوئی, نہ کسی شہر کو ویرانہ بنایا گیا. چنگیز اور علاقو خان کے بہت سے واقعات ہیں, بہت سی فتوحات ہیں, لیکن جہاں سے گزرتے تھے تباہی اور ویرانی چھوڑتے چلے جاتے تھے. اس کے برعکس اسلامی فوجیں جہاں جہاں جاتی اخلاق و کردار کی اتنی اعلیٰ مثالیں چھوڑ جاتی کہ لوگ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے, اور بہت جلد اسلام پھیلتا چلا گیا. جب اتنی فتوحات ہوئیں کہ ایک طرف عراق فتح ہو رہا ہے, دوسری طرف شام فتح ہو رہا ہے, ادھر فلسطین, ادھر اردن, اور شام میں حتیٰ کہ بیت المقدس کی فتح بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیب میں آئی, اور پھر سے اسلامی جھنڈا وہاں لہرایا, مصر فتح ہوا, لیبیا فتح ہوا. جب اس قدر بے شمار فتوحات ہوئیں تو بہت زیادہ انکم بھی بڑھ گئی, بے پناہ مال غنیمت آیا, اور بھی آمدنی کے ذرائع بڑھ گئے. جغرافیکلی یہ ملک اتنا وسیع ہو گیا کہ 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ کا علاقہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر نگین آ گیا. 22.5 لاکھ اسکوائر مائلز. اس کی وسعت کا چھوٹا سا اندازہ میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ موجودہ پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, برما اور سری لنکا کو ملا کے بھی اس سے بڑا علاقہ تھا. اب اتنی وسیع مملکت, بے پناہ آمدنی, تو ظاہری بات ہے بہت سے معاملات اور انتظامات ان کو نئے سرے سے کرنے پڑے. سب سے پہلے تو جب انکم آئی تو انہوں نے بیت المال کا باقاعدہ نظام قائم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال کا باقاعدہ نظام نہیں تھا, کیونکہ جیسے ہی مال آتا تھا وہ اسی وقت تقسیم ہو جاتا تھا, جمع ہونے کی نوبت ہی نہ آتی تھی. اب جب آمدنی بھی بڑھی, اور یاد رکھیں کہ بیت المال میں صرف پیسے نہیں آتے تھے, گھوڑے, اونٹ, مویشی اور بھی بہت سی چیزیں آیا کرتی تھیں, تو انہوں نے سب سے پہلے بیت المال کا نظام سیٹ کیا. بیت المال کے لیے مضبوط عمارتیں تعمیر کروائی گئیں, حتیٰ کہ ایک جگہ ایک نان مسلم کنسٹرکٹر کو بلایا گیا کیونکہ وہ بہت مشہور تھا اپنی کنسٹرکشن میں, اور اس سے بیت المال کی عمارت تعمیر کرائی گئی. اب اس کے بعد بیت المال کے مصارف, کہ یہ رقم کہاں کہاں جائے اور کس کس کو جائے, اس میں یتیموں, لاوارسوں, بیواؤں کے روزینے تھے, امہات المومنین کو باقاعدہ پاکٹ منی کہنے ان کو دی جاتی تھی. اسی طرح جو اسلامک آرمی تھی اس آرمی کو پراپرلی فارم کیا گیا, پہلی مرتبہ باقاعدہ فوج کو انہوں نے تشکیل دی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاد کے اعلان پہ ہر طرف سے مسلمان آ جاتے، جہاد میں جاتے اور پھر واپس اپنی اپنی جگہوں پہ لوٹ جاتے، لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک ریگولر آرمی بنائی. لہذا اب اس آرمی کے بھی جتنے اخراجات تھے وہ بیت المال سے دیے جاتے. سپاہیوں کی تنخواہیں اور چھاونیاں قائم کی گئیں، چھاونیوں میں مزید ہر طرح کی سہولت دی گئی اور فوجیوں کو باقاعدہ انسٹرکشنز تھی کہ ہارس رائڈنگ، نشانہ بازی اور پیدل بھاگنے کی ایکسرسائزز
اس کے ساتھ ساتھ پیراکی فوجیوں کے لیے لازمی تھی.
اس آرمی کے ساتھ ساتھ ایک والنٹیئر آرمی بھی ہوتی تھی جو ریگولر آرمی نہیں تھی، وہ ضرورت کے وقت لوگ آ جاتے جیسے پہلے آیا کرتے تھے اور آ کے جہاد میں حصہ لے کے واپس لوٹ جاتے. ان کی تنخواہیں ریگولر آرمی کی نسبت ڈفرینٹ تھیں، ان کو اس وقت پے کیا جاتا اور ان کو کچھ ریگولرلی بھی دیا جاتا جو کہ نیچرلی ریگولر آرمی سے کم تھا. آرمی پہ ابھی دوبارہ تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں. پہلے بیت المال کے مصارف دیکھتے ہیں کہ قرض حسنا کی سہولت مہیا کی گئی. چونکہ اسلام میں سود جائز نہیں ہے اور قرض لینے کی ضرورت اکثر لوگوں کو پیش آتی، لہذا بیت المال سے ان کو قرض حسنا دیا جاتا. اور قرض حسنا کیا تھا کہ آپ اپنا کاروبار چلائیں اور پھر اصل رقم لوٹا دیں، تاہم اگر کوئی بہت امیر تاجر ہوتے ان سے کچھ منافع وغیرہ بھی شیئر کیا جاتا تھا. جیسے باہم سرمایہ کاری کی جاتی ہے وہ صورت ہوتی تھی قرض کے. جیل خانے قائم کیے گئے پہلی مرتبہ. مکہ میں سب سے پہلے جیل انہوں نے تعمیر کرایا اور یہ جیل کی بھی کنسٹرکشن ساری بیت المال سے کی جاتی. ساری مملکت اسلامیہ میں سڑکیں تعمیر کی گئیں، پل بنوائے گئے، بند بنوائے گئے، نہریں کھدوائی گئیں اور یہ تمام مصارف بیت المال سے ادا ہوتے تھے. اس کے علاوہ کبار صحابہ اور دیگر صحابہ اور مسلمانوں کے بھی باقاعدہ روزینے مقرر تھے. جتنے بڑے صحابی تھے ان کے روزینے زیادہ تھے اور اس طرح انہوں نے سٹیٹس قائم کیا ہوا تھا. مال غنیمت بھی اسی طرح تقسیم کیا جاتا. ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، انہوں نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو 1,000 درہم دیے. ان کے بیٹے نے کہا میں بھی صحابی تھا، میں بھی غزوات میں شامل رہا، آپ نے مجھے کم کیوں دیا؟ کہنے لگے اس لیے کہ ان کے باپ دادا تمہارے باپ دادا سے زیادہ بزرگ اور افضل تھے. اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گھر تھا جس کا پرنالہ مسجد نبوی میں اس کا پانی گرتا تھا، تو نمازی جب جاتے تھے تو کبھی کبھی اوپر سے پانی گرنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی، کپڑے خراب ہو جاتے. انہوں نے حکم دیا اس پرنالے کو اتروا دیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ پرنالہ اتروایا حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود اپنے کندھوں مبارک پہ کھڑا کر کے یہ پرنالہ فٹ کروایا تھا میرے گھر کا. انہوں نے جون سنا فوراً ان کے ساتھ گئے، ان کو کہا کہ اب میرے کندھوں پہ کھڑے ہو اور دوبارہ یہ پرنالہ فٹ کروایا تھا. یہ اور بات ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وہ گھر ہی سارا مسجد نبوی میں دے دیا. بس وہ ایک اپنا حق لینا چاہتے تھے، حق دینے والے نے حق بھی دیا اور دونوں کا دل صاف، اور انہوں نے پھر وہ گھر یوز بھی نہیں کیا. تو بیت المال کے ان تمام مصارف کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اتنی بڑی حکومت کو کیسے سنبھالا جائے. نہایت فہم و فراست کے مالک تھے، ساری مملکت کو 8 صوبوں میں تقسیم کر دیا. ان صوبوں کے نام یوں ہیں: مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر اور فلسطین. دیز ور دا مین 8 provinces آف دا کنٹری. ان پروونسز کو آگے مزید 10-10 اور 20-20 ضلعوں یا ڈسٹرکٹس میں تقسیم کر دیا گیا. اب ان تمام علاقوں میں اپنے حکام بھیجے. اور ہر پروونس کا افسر گورنر تھا، یعنی 8 صوبے تھے اور 8 گورنر اپوائنٹ کیے گئے۔ ان کے آگے مزید ان کی ہیلپ کے لیے 6 بڑے عہدیدار ہوتے تھے، جیسے اب بھی کیبنٹس ہوتی ہیں نا، پروونشل کیبنٹس، ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہمیں نظر آتی ہے۔ اور گورنر کی کیبنٹ میں کون کون ہوتا تھا؟ میر منشی، کاتب دیوان یا افسر اعلی، کلیکٹر، پولیس کا اعلی افسر، صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ جسے آج کل ہم منسٹر آف فائنینس کہتے ہیں، اور قاضی یا جج، یعنی ہر ایسپیکٹ کو کور کیا جاتا تھا، فائنینشل سائٹ کو، انصاف کی سائٹ کو، اور آفیشیل ورک کو، زکات کے کلیکٹر وغیرہ جو تھے اس کے لیے۔ اب یہ جو لوگ اپوائنٹ ہوتے تھے، ان کو مجلس شورا کے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اپوائنٹ کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے باقاعدہ مجلس شورا بنائی۔ مجلس شورا میں تمام اہم اور بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس میں شامل تھے، جو نہایت علم بھی رکھتے تھے، فہم و فراست میں بھی بلند تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شروع سے رہ گئے تھے۔ جب اپوائنٹ کرتے اپنے گورنرز کو اور عہدیداروں کو، تو ان سے عہد لیتے، کیونکہ خود بھی بہت ڈیڈ آنیسٹ تھے اور بہت زیادہ سمپل بھی تھے، اور وہی سٹینڈرڈ اپنے آفیسر سے بھی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ ان سے عہد یہ لیا جاتا تھا کہ سادہ زندگی گزاریں گے، نمبر 1 ترکی گھوڑے پہ سوار نہ ہوں گے، باریک کپڑے نہ پہنیں گے، چھنا ہوا آٹا نہ کھائیں گے، اپنے دروازے پہ چوکیدار نہیں بٹھائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے دروازے کھلے رہیں، جو جب چاہے اپنی فریاد لے کے آ سکے اور اپنا پرابلم بتا سکے۔ ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی تھیں، تھوڑا سا ان علاقوں کا نام صرف مینشن کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو اس سلطنت کی وسعت کا اندازہ ہو سکے۔ مکمل طور پہ شام ان کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ اگرچہ ابتدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہو چکی تھی، لیکن ابھی دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے تھے، لہذا باقی تمام علاقے ان کے دور حکومت میں فتح ہوئے۔ مصر فتح ہوا، ایران اور اس کے مختلف علاقے، اصفہان، ہمدان، آذربائیجان، تبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، خراسان، سیستان، اور ہوتے ہوتے یہ لشکر مکران کے ساحل تک پہنچ گیا تھا۔ عہدیداروں کی جب تقرری کر لیتے تو پھر اس کے بعد غافل نہیں ہوتے تھے، خود تو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن ایسا روپ تھا اور ایسی نظر تھی اور باخبر اتنے تھے کہ دور بیٹھے ہوئے بھی ان کے عہدیدار کانپتے تھے اور ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا گویا خلیفہ کی نظریں ان کو دیکھ رہی ہیں۔ چند ایک واقعات آپ کی گوش گزار کروں گی کہ کس طرح اپنے عہدیداروں کو یہ اسٹرکٹلی ان لائنز رکھا کرتے تھے۔ جب عہد لے کے اپوائنٹ کر کے بھیج دیتے تھے تو بے خبر نہیں ہوتے تھے، ایک ایک کے حالات سے واقف رہتے، اور عمدہ ترین جاسوسی کا نظام تھا، ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی تھوڑی سی غلطی کرے اور ان کو نہ پتا چلے۔ اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ ان کی اپنی ذات کو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر وقت پبلک کے لیے اویلیبل ہوتے تھے، لوگوں کے بیچ میں رہتے، بازاروں میں پھرتے، اسی لیے ایزیلی ہر کوئی ان تک پہنچ سکتا تھا اور ہر کوئی اپنی پرابلم لے کے ان کے پاس آتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے گورنر تھے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جزیرہ کے گورنر تھے۔ ان کے بارے میں شکایت آئی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ انہوں نے عہد لیا تھا کہ باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، اور دوسری شکایت تھی کہ دروازے پہ دربان بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تحقیق کی، تحقیق سے بات سچ ثابت ہوئی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں، انہوں نے فوراً بلوایا ان کو مدینہ منورہ، اور ان کا باریک لباس اتروا کے موٹا کرتا پہنوایا اور بکریوں کا ریوڑ دے کے کہا کہ جاؤ اب ان کو چراؤ۔ وہ کہتے تھے اس سے تو مر جانا ہی بہتر تھا، اتنی بڑی بے عزتی، اتنے بڑے گورنر، لیکن کوئی دم بھی نہیں مار سکتا تھا ان کے آگے، اور بس یہی کہتے تھے اس سے تو مر جانا بہتر تھا۔ اسے کہتے کیوں، تمہارے باپ کا نام غنم اسی وجہ سے نہیں پڑا کہ وہ بکریاں چراتے تھے، اب تم بکریاں ہی چراؤ۔ جب انہوں نے سزا پوری کی اور معافی مانگی تو دوبارہ عہد لے کے ان کو ری انسٹیٹ کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے باریک کپڑا کبھی نہیں پہنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو مدائن کے فاتح تھے، کوفہ کے بانی تھے اور وہاں کے گورنر تھے، ان کے بارے میں شکایت آئی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کر لیا ہے جس کا نام قصر سعد ہے، اور مزید یہ کہ انہوں نے ڈیوڑی سی بنوا لی ہے، یعنی دروازہ ہے اور ایزیلی اب ایکسس نہیں ہے ان تک۔ انہوں نے خط دے کے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور کہا میرا خط انہیں پڑھوا دو اور ان کی ڈیوڑی کو آگ لگا دو، اور یہ کھڑے آنکھوں سے دیکھتے رہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ڈیوڑی کو آگ لگائی گئی۔ انہوں نے بعد میں ایکسپلینیشن دی کہ میں نے محل نہیں تعمیر کیا، یہ تو چھوٹا سا گھر ہے، لوگوں نے اس کا نام قصر سعد رکھ دیا ہے۔ جہاں تک دیوڑی کا تعلق ہے، وہ میں نے اس لیے نہیں بنائی کہ میں لوگوں کے دروازے بند کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بنائی کہ بازار کے قریب میرا گھر اور بہت شور آتا تھا، اس لیے میں نے یہ تعمیر کرائی۔ ان کی ایکسکیوز تو ایکسیپٹ کر لی گئی لیکن دیوڑی جلا دی گئی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر، اتنے بڑے علاقے کے گورنر، آج آپ دیکھیں نا پورا ایک ملک ہے، ان کے ملک کا ایک صوبہ تھا، ان کے بارے میں شکایت آئی کہ ان کے بیٹے نے کسی کو کوڑے مارے، عام ایک مسلمان کو۔ تحقیق سے بات سچ ثابت ہوئی، فوراً حکم بھیجا کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے حاضر ہو جائیں، اور جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو جس شخص کا دعویٰ تھا اس کو کہا کہ اب تم لو کوڑا اور ان کے بیٹے کو اتنے ہی کوڑے مارو جتنے اس نے تم کو مارے تھے، بلکہ کہا کہ ساتھ ساتھ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارو، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کے بیٹے کو جرت ہوئی کہ اس نے ایک مسلمان پہ ظلم ڈھایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں انہی سے بدلہ لوں گا جس سے مجھے شکایت ہے۔ تب حضرت عمر بن العاص کی جان بخشی ہوئی۔ بڑے بڑے گورنروں کے ساتھ تو یہ ڈیلنگ تھی، اتنی سی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فاتح اور جرنیل کو ایک غلطی پہ فوراً برطرف کر دیا تھا، اور کوئی ان کے آگے بول بھی نہیں سکتا تھا، یہ تو روب تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ دل کی نرمی کا یہ عالم، مدینہ منورہ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے کچھ رونے کی آوازیں آئیں، قریب ہو کے دیکھا، گھر کیا تھے، خیمے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک عورت ہے کھنڈیا چڑھائی ہوئی ہے اور بچے ہیں کہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور ماں ہے کہ کھانا دیتی ہی نہیں۔ آخر رہا نہ گیا، جا کے کہنے لگے کیسی ظالم ماں ہو تم، بچے رو رہے ہیں اور تم کھانا نہیں دیتی۔ اس نے کہا کیا کھلاؤں، کھنڈیا کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بہلانے کو پانی اور چند پتھر ڈال کے ابالنے رکھ دیے۔ فوراً اپنے گھر واپس گئے اور بیت المال سے آٹے کی بوری اور مختلف کھانے پینے کا سامان اپنے ملازم اسلم کو کہا کہ میری پیٹھ پہ لاد دو۔ اس نے کہا میں لے کے چلتا ہوں، آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہنے لگے اسلم قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے، میں اپنا دنیا میں بوجھ خود ہی اٹھا لوں تو بہتر ہے۔ خود لے کے گئے اور بیٹھے رہے اس کے ساتھ، کھانا پکا، بچے خوش ہو کے اچھلنے کودنے لگے تو اس عورت نے کہا امیر المومنین ہونے کے لائق تو تم ہو نہ کہ عمر۔ اس کو یہ بھی نہیں تھا معلوم، کیونکہ حال اور حلیہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی دیکھ کے سوچ بھی سکے کہ یہ خلیفہ وقت ہے۔ کپڑے ہمیشہ وہی جو بیت المال سے سب مسلمانوں کو حصہ ملتا تھا وہی لیتے تھے، اور جب پھٹ جاتے تو خود اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور میں نے ان کے پیوند گنے تو 12 کے قریب پیوند تھے ان کے تہبند کے۔ ایک مرتبہ لوگوں سے خطبہ دینے کے لیے ارشاد فرمایا تو کہا لوگوں سنو. ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا ہم نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ ہم کو یہ نہ بتا دیں کہ آپ نے ایک فالتو چادر کہاں سے لے کے پہنی ہوئی ہے آج. انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے سے پوچھ لو. چونکہ ان کا قد لمبا تھا تو جو چادریں بیت المال سے ملتی تھی ان کے لیے سفیشنٹ نہیں تھی, تو بیٹے نے اپنی چادر دی اور ملا کے انہوں نے اپنا لباس مکمل کیا. بیٹے نے گواہی دی کہ ہاں یہ درست کہتے ہیں. تب وہ مسلمان بیٹھا. جہاں کا خلیفہ اتنا آنسٹ ہو اور لوگوں کو اتنا حق دے کہ جو جب چاہے خلیفہ وقت پہ فوراً اٹھ کے چیک کر سکتا ہے, تو وہاں کسی افسر کی کیا مجال تھی کہ کوئی خرابی کر سکتا. ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے, ایک بڑھیا خاتون نے ان کو روک لیا. یہ رک گئے, وہ باتیں کرنے لگی, یہ سر جھکا کے سنتے رہے. کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا کہ آپ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے لوگ اور سردار تھے اور اس بڑھیا کے ساتھ آپ نے اتنا وقت لگا دیا. کہنے لگے تمہیں کیا معلوم, یہ وہ خاتون ہے جس کی فریاد عرش پہ سنی گئی تھی. یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جن کے بارے میں زہار پہ آیات اتری تھیں قد سمع اللہ ہو. یہ 28 پارے میں سورہ المجادلہ کی آیت ہے. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات, تو کہتے تھے اس کی فریاد آسمان تک سنی گئی تھی. خدا کی قسم اگر یہ عورت مجھے رات بھر کھڑا رکھتی تو میں کھڑا ہو کے اس کی بات سنتا رہتا, صرف نماز کے وقت ایکسکیوز کر لیتا. ایک بڑھیا کو بھی اتنا حق تھا کہ خلیفہ وقت کو جب چاہے جتنی دیر کے لیے چاہے روک لے. اور دوسری طرف عالم کیا ہے کہ بڑے بڑے سپر پاورز آف دا ٹائم ان کا نام سن کے ڈرتے تھے. ایک مرتبہ ایک رومی سفیر آیا, پہلی مرتبہ آیا تھا مدینہ منورہ, اور اتنا نام نامہ تھا اس نے سوچا کوئی نہایت عالیشان محل ہوگا. ان کو لے جا کے بٹھا دیا گیا. میں پوچھا خلیفہ وقت کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ سامنے درخت کے نیچے سو رہا ہے ننگے فرش پہ. اس نے کہا عمر جس طرح تم اپنی رعایا کے ساتھ دلسوزی کرتے ہو تو تمہیں کسی قاتل کا کیا خوف؟ اور ایک طرف قیصر ہے جو بڑے بڑے مضبوط عالیشان محلوں میں رہتا ہے, مسلح محافظوں کے درمیان ہے, اور پھر بھی اس کو خوف کے مارے نیند نہیں آتی کہ کہیں میں قتل نہ کر دیا جاؤں. میرا دل کرتا ہے میں ابھی اسی وقت مسلمان ہو جاؤں, لیکن مجھے فرائض کی ادائیگی اس چیز سے روکتی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا تو مجھے رکنا پڑے گا, لہذا مجھے واپس جانا ہے. لیکن اگر میں رک سکتا تو میں یہیں اسلام قبول کر کے رہ جاتا. یہ تھا اخلاق اور کردار. اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں کو اپنے عمل سے تعلیم دیتا ہوں. زیادہ لیکچرز نہیں دیتے تھے, جو کروانا ہوتا تھا وہ پہلے خود عمل کر کے دکھا دیتے تھے. And that is the best way of teaching. People don't do what you tell them to do. They do what they see you doing. Amal important hai. Madina Munawwara mein 18 Hijri mein qahat saal diya gayi. Shadeed qahat pada. Aur itna shadeed sakht qahat tha ki kuch bhi khane ko na raha. Inhone tamam suba ke governoron ko fauran kehla bheja کہ جتنا لشکر ہو سکے جانور ہو سکیں آپ لوگ روانہ کریں. کئی کئی اونٹ لدے ہوئے آئے اور ایک دن میں صرف مدینہ منورہ میں 20 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے, اور کئی من غلہ پکتا تھا اور تقسیم ہوتا تھا. کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں وہاں 10,000 سے 50,000 لوگوں کو کھانا دیا جاتا تھا. کیونکہ مدینہ منورہ کے بھی ارد گرد جتنے لوگ تھے, قبائل تھے, بدو تھے, وہ سب مدینہ منورہ کی طرف آ کے جمع ہو گئے. اور ان کا اپنا کیا حال تھا کہ گھر میں ان دنوں میں کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا. گوشت چربی ہر طرح کی لذتیں چھوڑ دیں, اور قسم کھائی کہ جب تک عام مسلمانوں کو ہر چیز میسر نہیں ہوگی میں بھی نہیں کھاؤں گا. اور کھانا بھی وہی کھاتے جو باہر لنگر میں مسلمانوں کے لیے عام پکتا تھا, اپنے گھر میں بھی نہیں جا کے کھاتے تھے. ایک دن اپنے ایک بچے کو دیکھا خربوزہ کھاتا ہوا جا رہا ہے, اور قحط کا زمانہ ہے. اس کے پیچھے دوڑ پڑے, کہتے ہیں اے امیر المومنین کے بچے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تو خربوزہ کھا رہے. وہ بچہ روتا ہوا بھاگا اپنا خربوزہ لے کے, یہ پیچھے پیچھے بھاگے. وہ بھاگتا بھاگتا گھر پہنچ گیا گھر والوں سے انہوں نے جب باس پورس کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے بیچ کے اس بچے کو خربوزہ خرید کے دیا. تب جا کے ان کو تسلی ہوئی کہ کسی مال میں زیادتی نہیں ہوئی. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک بچی کو دیکھا, بڑی کمزور سی جا رہی ہے. اسے کہنے کے افسوس اس بچی کا کیا حال ہے. بتایا گیا جی آپ کے خاندان کی بچی ہے. کہنے لگے تو پھر عمر کے بچوں کے لیے وہی ہے جو باقی مسلمانوں کے لیے ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں مل سکتا ان کو. فتوحات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. ان کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے ان میں دو جنگیں بہت ہی مشہور ہیں, بڑی فیصلہ کن, اور ان جنگوں کے نام ہیں جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ, بیٹل آف یرموک اینڈ بیٹل آف قادسیہ. قادسیہ کی جنگ یاد رکھیے عراق کی جانب لڑی گئی, اور یرموک کی جنگ شام کی طرف. جنگ یرموک شام میں لڑی گئی اور ہرقل قیصر روم نے خود اس میں انٹرسٹ لیا. نہایت شدید جنگ تھی اور سب عیسائیوں کو اس قدر اپیل کی گئی کہ راہب جو کبھی نکلتے نہیں تھے اپنی خانقاہوں سے, وہ بھی اس جنگ کے لیے باہر نکل آئے اور صلیب لے لے کے وہ ملک بھر میں گھومتے کہ لوگ اس صلیب کی خاطر اکٹھے ہو جائیں. بہت شدید مقابلہ تھا اور مسلمانوں پہ بہت زیادہ دباؤ تھا. مسلمانوں نے تمام مفتوحہ علاقوں سے بھی اپنی فوجیں واپس بلا لی, اور جب عیسائیوں کے ان علاقوں سے فوجیں بلائی گئیں جنہوں نے جزیہ دے کے رہنا قبول کیا تھا تو وہ رو پڑے, کیونکہ مسلمانوں نے ان کو جزیہ واپس کیا کہ یہ جزیہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے لیا تھا, اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے کیونکہ فوج کو بلا رہے ہیں, لہذا جزیہ واپس لے لو. وہ روتے تھے اور کہتے تھے اللہ تم لوگوں کو واپس لے کے آئے. جنگ یرموک کا واقعہ خواتین کے اینگل سے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ وہ جنگ ہے جس میں خواتین نے بھی بہت اہم رول پلے کیا تھا. ایک وقت 100,000 سے زیادہ رومی تھے اور کئی ہزار رومیوں نے چینز کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا کہ ہم نے اس میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا. ہر طرح کے جدید اسلحے سے لیس تھے اور مسلمان 30,000 to 40,000. خواتین ہمراہ تھیں ہمیشہ کی طرح, وہ دور اپنے خیمے لگاتی تھیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیگر کاموں میں ہیلپ کرنے کے لیے. تو جب جنگ شروع ہوئی ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو بالآخر پیچھے کو ہٹنا پڑا اور رومیوں کا غلبہ طاری ہونے لگا. جب مسلمان بہت پیچھے ہٹ آئے حتیٰ کہ خواتین کے خیموں تک آ گئے تو خواتین نے اپنے خیموں کی چوبیں اکھاڑ لی اور اپنے مردوں کو کہنے لگے اگر تم لوگ پیچھے ہٹے تو ہم لوگ خود تم لوگ کے سر پھاڑ دیں گے. ایک طرف خواتین کی جرات, دوسری طرف مسلمانوں کا ایمان. بالآخر اللہ تعالی نے فتح دی. تو اس طرح شام میں یہ فیصلہ کن جنگ ہوئی اور شام کا علاقہ فتح ہو گیا. بعد میں جو دیگر علاقے تھے وہ بھی فتح ہوتے رہے, لیکن یرموک کی جنگ فیصلہ کن ثابت ہوئی. ایران میں جو فیصلہ کن جنگ تھی وہ تھی جنگ قادسیہ. عراق اور ایران تب ایک ہوا کرتے تھے, اس سے اگر میں عراق کہوں تو آپ سمجھے کہ ایران بھی شامل ہے, اور اگر ایران کہوں تو سمجھے کہ عراق بھی اس میں شامل ہے. اینڈ دے ور دا سپر پاور آف اٹس ٹائم. ایک طرف رومنز کی حکومت تھی اور ایک طرف مجوسیوں کی جو ایران اور عراق میں رہتے تھے. جنگ قادسیہ, اس کے جو جنرل تھے ان کا نام تھا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے ساتھ لشکر جو تھا بہت جرات مند مسلمان تھے, ورنہ یہ مقابلہ کوئی آسان نہیں تھا, کیونکہ ایرانیوں کے اوپر جب پے در پے مسلمانوں کو فتوحات ملی تو ایرانی حکومت پہلے تو سمجھی کہ ایسی چھوٹی موٹی ہیں, آپس میں جنگیں ختم ہو جائیں گی. لیکن بویت ایک علاقہ تھا جہاں بہت بڑی فتح ہوئی مسلمانوں کو. اب ایرانی چونکے کہ یہ تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں. ایران میں پریشانی ہوئی اور انہوں نے اپنے ملکہ کو ہٹایا اور ایک شہزادہ تھا اس کو تخت پہ بٹھایا. اس شہزادے کے تخت پہ بیٹھنے سے ایک نئے سرے سے ولولہ ایرانیوں میں پھیل گیا کہ ہم نے اب مسلمانوں کو ہرا کے چھوڑنا ہے. بڑے وسیع پیمانے پہ جنگی تیاریاں ہوئیں ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطلاع ملی، انہوں نے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 6 یا 10 ہزار فوجی مزید بھیجے، جبکہ ایرانیوں کے لشکر کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ انسانوں کا ایک جنگل ہے ایرانیوں کی فوج، اور لاکھ کا فکر تو معمولی ہوتا تھا اور مسلمانوں کا تو ہزاروں سے زیادہ ایکسیڈ ہی نہیں کرتا تھا۔ ایرانی امیر بھی تھے اس زمانے میں، بڑے سکلڈ اور ہنرمند لوگ بھی تھے، جدید قسم کا اسلحہ اور لوہے میں ان کے سارے سپاہی ویل کلیڈ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہاتھیوں کی ایک فوج تھی، 300 ہاتھی تھے اس فوج میں۔ آپ ایک ہاتھی کا جسہ امیجن کریں، آپ 300 ایلیفینٹس ان اے رو۔ مسلمان ہاتھیوں سے لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ عرب میں تو ہاتھی ایگزسٹ نہیں کرتا، انہوں نے تو ایران اور عراق کی جنگوں میں ہاتھی دیکھے پہلی مرتبہ تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو نہایت سخت جنگ تھی، مسلمانوں نے ہمت اور بہادری میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن حال یہ تھا کہ ایک طرف ان کا ساز و سامان اور فوجی، اور دوسری طرف سب سے بڑی مصیبت یہ ہاتھی تھے۔ پورے دن رات تک جنگ جاری رہی اور مسلمانوں کو کوئی فتح نہ حاصل ہوئی۔ دوسرے دن پھر جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے سوچے کہ ان ہاتھیوں کے ساتھ کیسے نپٹا جائے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹوں کے اوپر بڑی بڑی جھولیں ڈال دی، جیسے برکہ نما چیز سمجھنے ڈال دی، کہ وہ جو اونٹ ہے وہ اور بھی بڑے بڑے اور عجیب لگنے لگے تاکہ ہاتھی ڈر جائیں۔ اب دیکھیں ان کی فہم و فراست، وہ گھبراتے نہیں تھے، وہ مسئلے کا حل سوچتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ پریشان ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیجیں جی اب بتائیں ہم کیا کریں، نہیں، وہ ہمت تقوی اور اللہ پہ بھروسہ کر کے پھر جو اسباب اور عقل اللہ نے دیے اسے پورا پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن۔ ان اونٹوں پہ جب بڑے بڑے وہ کپڑے ڈال دیے گئے تو بہت بڑے بڑے لگنے لگے، کچھ فائدہ ہوا مسلمانوں کو، لیکن ہاتھیوں نے بہت تباہی مچائی۔ آخر ایک نو مسلم ایرانی نے یہ بتایا، ہاتھی کو مارنے کے لیے اس کے لیڈر کی سونڈ کاٹ دی جائے اور اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ انہوں نے اس لیڈر کی جا کے سونڈ کاٹی اور اس کی آنکھیں بھی تیروں کے ساتھ پھوڑ دی۔ جب وہ ہاتھی زخمی ہوا وہ پلٹا، اور جب وہ پلٹا ساتھ سارے کے سارے ہاتھی پلٹ گئے۔ اس کا ایرانی فوج کو بے تحاشا نقصان ہوا اور مسلمانوں کو فائدہ ہوا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ قادسیہ کی جنگ کے انتظار کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ دن رات پھرتے تھے کہ کوئی خبر آئے۔ تو سخت گرمی تھی، قاصد پہنچا تو وہ آرام سے جا کے مسجد نبی میں بیٹھ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہوں گے۔ ان کی لونڈی نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ خبر لے کے آیا ہوا قاصد۔ یہ فوراً جا کے ملے، کہنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نے سوچا دوپہر ہے، آپ آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے۔ کہنے لگے اگر میں سو جاؤں تو خلافت کون چلائے گا؟ قادسیہ کی جنگ میں فتح کے بعد بے تحاشا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ قادسیہ کے بعد اہم جو جگہ رہ گئی تھی وہ تھی مدائن، جو اس وقت عراق اور ایران کا کیپٹل تھا، پایہ تخت تھا۔ اور مدائن جو تھا دجلہ کے پار تھا، دریائے دجلہ درمیان میں آتا تھا۔ ایرانیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے دریائے دجلہ کے پل کو توڑ دیا کہ نہ پل رہے اور نہ مسلمان پار آئے۔ ساتھ ہی انہوں نے کشتیاں ہٹا دی کہ ایسے نہ ہو کہ مسلمان کشتیوں کے ساتھ آ جائیں۔ لیکن جن کے جذبے صادق ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس دن دریا میں طوفان آیا ہوا تھا، دریا خوب چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے اطمینان سے اللہ کا نام دے کے اپنا گھوڑا پانی میں اتار دیا، اور ان کے پیچھے ساری اسلامی فوج نے اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ اور کہتے ہیں ہسٹورینز کہ وہ گھوڑے بھی اس طرح لائن میں چلے کہ لگتا تھا کہ فلیٹ لینڈ پہ کوئی فوج موو کر رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب ایرانیوں نے دیکھا کہ یہ تو پہنچنے والے ہیں تو انہوں نے کہا دیوان آمد، دیو آ گئے، دیو آ گئے، اور چیختے ہوئے بھاگے کہ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو دیو ہیں۔ بہت کم لوگ رہ گئے مقابلہ کرنے کے لیے، اور نہایت آسانی سے مدائن فتح ہو گیا۔ مدائن سے اس قدر بے پناہ مال غنیمت ملا کہ کوئی اس کی انتہا ہی نہ تھی۔ کچھ ہسٹورینس کہتے ہیں کہ اگر ہم موجودہ رقم میں اسیس کریں تو کئی ارب روپے کے برابر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ سونا، چاندی، زیورات، نوادرات، قالین، کوئی انتہا ہی نہ تھی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس وقت ایران اور عراق ایک سپر پاور تھے، اب تحاشا مال و دولت بھی تھا، سونے کے تخت اور سونے کے کنگن اور سونے کے تاج اور سونے کے برتن، اور ایک مشہور ان کا فرش بہار تھا، ایک سمجھنے کی جیسے وہ بچھایا جاتا تھا تخت نما ایک فرش تھا بہت بڑا جو سونے کی تاروں سے سارا بنا ہوا تھا، اور اس میں جگہ جگہ جواہرات لگے ہوئے تھے، جیمز اور سٹونز کے ساتھ اس میں سینریز بنائی گئی تھیں، قالین نما چیز تھی، اور اس سینری میں دکھایا گیا تھا کہ بہار کا موسم ہے، اور اس پہ پھر بیٹھ کے خاص موقعوں پہ شراب پی جاتی تھی۔ جب یہ مشہور فرش پہنچا سارے دیکھ دیکھ کے عرب میں حیران ہوتے تھے، تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو توڑا نہ جائے، ایسے میوزیم میں جیسے چیزیں رکھ دی جاتی ہیں اس کو بھی رکھ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ کفر کی یادگار ہے، لہذا اس کو توڑ دیا جائے۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک ٹکڑا صرف کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، صرف اس کی ویلیو آج کل کے مطابق 1,00,000 روپے بنتی۔ اس تخت کے آپ وسعت سوچیں اور اس کی مالیت کا اندازہ کریں جو پھر تمام مسلمانوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوگا۔ اور اتنی دولت دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے کہ یا الہی کہیں یہ میری آزمائش تو نہیں۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ مال غنیمت آیا تو روئے، لوگوں نے کہا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، کہنے لگے نہیں، دولت جو ہے حسد اور رقابت کو جنم دیتی، خود تو دولت سے کوئی پیار نہیں تھا، اور جو جس کا حق ہوتا تھا وہ اس کو دلوا کے رہتے تھے، ہر ایک کے حق کا خیال، مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، کوئی بھی اس انصاف اور رعایا پروری سے محروم نہیں تھا۔ ضمنی جو نان مسلم تھے جو جزیہ دے کے رہتے تھے ان کا بھی خاص خیال کیا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی تھا شام میں، اس کی زمین مسلمانوں نے چاہا کہ خرید کے اس پہ مسجد بنا دی جائے، یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا، مسلمانوں نے زبردستی اس پہ مسجد بنا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو فرمایا اس مسجد کو فوراً گرا دیا جائے اور یہودی کو زمین واپس کر دی جائے۔ کیونکہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکمران آدھا انڈا بھی ظلم سے لیتا ہے تو اس کے لشکری ہزاروں مرغ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے چھوٹے ظلم کو بھی اگنور کرتے تو ممکن نہیں تھا کہ ان کی خلافت میں ایسا انصاف قائم ہوتا جس کو آج تک دنیا یاد کرتی ہے، اور وہ لوگ آخرت پہ نگاہ رکھتے تھے، اور دنیا کا چھوٹا چھوٹا مال ان کی نظر میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ ظلم اور زیادتی نان مسلم سے بھی کریں۔ خود بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور یہی چاہتے تھے کہ اسی طرح امانت، صداقت اور تقویٰ پہ سارے مسلمان قائم ہیں، اور خاص طور پہ ان کے عمال جو انہوں نے اپنے آفیسرز اپوائنٹ کیے ہوئے تھے۔ ولیم میور کہتے ہیں His sense of justice was strong. یہ ہوتا ہے عدل، اپنے ہوں کے پرائے، مسلمان ہوں کے غیر، ہر ایک کے ساتھ انصاف۔ ایک مرتبہ شام سے ایک غیر مسلمان کسان آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی اسلامی فوج میرے کھیتوں میں سے گزری ہے، میرا نقصان ہو گیا۔ اس کے نقصان کا اندازہ لگانے کے بعد اس کے نقصان سے کہیں زیادہ اس کو دیا گیا۔ ایک شام سے عیسائی تھے جبلہ بن احم غسانی، یہ کرسچن تھے، اور بڑے رئیس تھے اپنے علاقے کے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ معظمہ آیا، طواف کر رہے تھے تو لمبی سی چادر پہنی تھی ایک بدو کے پیروں کے نیچے آ گئی، فوراً پلٹ کے بدو کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اس بدو نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، انہوں نے اس کو بلوا بھیجا اور کہا کہ ہمارے ہاں یہی ہے طریقہ کہ جو جتنا ظلم کرتا ہے اس پہ اتنی ہی سزا دی جاتی ہے، لہذا پراپر عدالت میں تم سے انصاف لیا جائے گا۔ وہ تو رئیس تھا اور کرسچن تھا اور وہ تو ایسے انصاف سے واقف ہی نہیں تھے، لہذا وہ راتوں رات واپس بھاگ گیا کہ کہیں ایسے نہ ہو سب کے بیچ میں مجھ کو تھپڑ لگ جائے۔ جہاں دیگر انتظامات کیے، عدل و انصاف ایک تو خود ڈائریکٹلی لیتے، ایک باقاعدہ عدالت اور قاضی سسٹم لیتا، اور یہ پسند ہی نہیں تھا کہ قاضی ان کو بھی کوئی آؤٹ آف دا وے فیور دے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا محکمہ بھی قائم تھا۔ پولیس کے محکمے میں یہ امپورٹنٹ ان کا فرض تھا کہ دیکھیں کہ سڑکوں پہ کوئی ان نیسسریلی غلط کنسٹرکشن نہ کرے، کہیں شراب نہ خرید و فروخت کی جائے، اور جانوروں پہ کوئی ظلم نہ کرے۔ جانوروں کا بھی خاص خیال کیا جاتا تھا، خاص حکم تھا کہ جانوروں کو چہرے پہ نہ مارا جائے۔ ان کا اپنا آرڈر تھا جو ساری مملکت میں بھیج دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کسی فتح کی خوشخبری لے کے آئے، ہم بڑے خوشی خوشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور وہ ہم سے ملنے کی بجائے ہمارے جانوروں کی طرف چلے گئے جہاں ہم نے جانور باندھے تھے۔ جب ہمارے جانوروں کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے ان کے بارے میں تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں، ان کا بھی تم پہ حق ہے، کیوں نہ تم لوگوں نے ان کو کھلا چھوڑ دیا تھا کہ یہ چراگاہوں میں چرتے اور کھاتے۔ تو جانور پہ بھی کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا، اور انسان تو دور کی بات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک افتاء کا محکمہ قائم کیا۔ وہ محکمہ ایسا تھا جس میں بڑے بڑے صحابی بلائے گئے، اور فتویٰ دینے کا حق صرف ان کو تھا، ہر عام مسلمان اٹھ کے فتویٰ نہیں دے سکتا تھا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اپوائنٹ کیے گئے تھے جو فتوے دیتے تھے اور جو فقہ کے ماہر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رفاعِ عامہ کے بہت سے کام کیے گئے۔ مکہ سے مدینہ والا راستہ بالکل ویران تھا، انہوں نے جگہ جگہ چوکیاں بنوائیں، سرائیں بنائیں جہاں مسافر ریسٹ کر سکیں، اور پانی کے چشموں کا بھی عمدہ انتظام کیا۔ زراعت میں خصوصی دلچسپی لیتے اور اریگیشن میں بڑا کام کیا گیا، نہریں کھدوائی گئیں، ڈیمز بنائے گئے، پورے ملک میں آبپاشی کا بہترین انتظام قائم ہو گیا۔ چند مشہور نہریں جو ان کے زمانے میں بنوائی گئیں ان کے نام بتا دیتی ہوں۔ نہر ابی موسیٰ بصرہ کے لوگوں کو میٹھا پانی فراہم کرنے کے لیے یہ نہر دریائے دجلہ سے لائی گئی تھی، ریور ٹگرس سے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تیار کروایا۔ ایک اور نہر معقل تھی جو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں تیار ہوئی اور دریائے دجلہ سے نکالی گئی۔ نہر امیر المومنین، یہ نہر مصر میں بنوائی گئی تھی، اور اس نہر نے دریائے نیل کو بحیرہ قلزم سے ملا دیا تھا، کیونکہ جب مدینہ منورہ میں قحط پڑا تھا تو مصر سے غلہ خشکی کے راستے آتے آتے بہت دیر میں پہنچا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ دریا کا راستہ کوئی نہیں، لہذا فوراً انہوں نے حکم دیا اور یہ انتہائی طویل اور اہم نہر تھی کھدوا کے تیار ہوگی۔ چند نئے شہر، ان کے زمانے میں کچھ نئے شہر بھی بنائے گئے، ان کا نام ہے کوفہ، بصرہ، موصل اور فسطاط وغیرہ۔ فسطاط کہتے ہیں عربی میں خیمے کو۔ اس کا نام بھی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ نام کیوں پڑا۔ مصر میں حضرت عمر بن العاص جب فتوحات کر رہے تھے تو فسطاط اس زمانے میں غیر ویران ایک چھوٹا سا فوجی قلعہ ہوتا تھا مصریوں کا، انہوں نے وہاں خیموں کا شہر لگایا۔ اگلے دن جب کوچ کرنے لگے تو ایک خیمے میں ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا تھا،